بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے، اور ہم پہنچے تھے کتاب الطہارہ میں، وضو کے احکام اور مسائل بیان کر رہے تھے، اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے نواقض الوضو پر. نواقض الوضو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو تو کرنا ہم جان لیا، کیسے وضو کرنا ہے، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، وضو کے ارکان یا فرض کیا ہے، چھ بیان کر چکے تھے. وضو کے واجبات، ایک واجب ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ پڑھنا، اور وضو کی سنت بھی بیان کر چکے ہیں. اب وضو تو کرنا ہم نے جان لیا، لیکن اس وضو کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، تو ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تو آج کے درس میں ہم نواقض الوضو پہ بات کریں گے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مؤلف فرماتے ہیں نواقض الوضو، نمبر ایک، کل خارج من السبیلین القبل والدبر مثل البول والغائط والریح. کل خارج، ہر وہ چیز جو خارج ہوتی ہے، من السبیلین دونوں راستوں سے. اور جب بھی سبیلین کا لفظ آپ فقہ کی کتاب میں پڑھیں، اس کا مطلب ہے دو مخرج جو ہیں، پیشاب کا راستہ اور پیخانے کا راستہ، انہیں سبیلین کہا جاتا ہے. اگر کوئی بھی چیز ان سبیلین سے نکل جائے، کل عموم کے لیے کوئی بھی چیز سبیلین سے نکل جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں پر بریکٹ میں القبل والدبر، قبل یعنی اگلا حصہ شرمگاہ کا، اور دبر یعنی پچھلا حصہ، یہ دو سبیلین ہیں. اچھا، پھر مثال دی، البول والغائط والریح، بول پیشاب، غائط پخانہ، الریح ہوا، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں سب. لیکن جب لفظ کل کا استعمال ہوا، بعض ایسی چیزیں ہیں اگر وہ بھی خارج ہو جائے تب وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ پتھری کا خارج ہونا، گردے پتھری ہے اور پیشاب کے راستے سے پتھری نکل گئی ہے، پیشاب کا قطرہ نہیں لگا لیکن پتھری نکلی ہے، تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے پیٹ میں کیڑے ہیں اور پخانے سے ایک کیڑا نکل گیا، تب بھی وضو دوبارہ کرنا چاہیے. اسے شیخ صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے کل خارج میں سے بھی نہیں، جو کچھ بھی ان دونوں راستوں سے نکل جائے. اور مثال صرف تین کی دی ہے، دو چیزوں کا میں نے اضافہ کیا ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او جاء احد منکم من الغائط، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وضو کے ارکان اور فرض بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس آیت کے درمیان میں یہ فرمایا، اور اگر تم میں سے کسی کو غائط آئے تو وہ بھی وضو ضرور کرے. عربی زبان غائط کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر قضاء حاجت کی جائے، یا اس کو بھی قضاء حاجت کو بھی غائط کہتے ہیں. قضاء حاجت میں دو چیزوں، یا پیشاب ہوتا ہے یا پخانہ ہوتا ہے، تو پیشاب اور پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ترمذی اور نسائی نے حسن سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے، سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں تین دن اور تین راتیں، الا من جنابہ، الے کہ جب ہم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی احتلام ہو جائے یا بیوی سے ہم بستری ہو جائے. اگر حدث اکبر ہو گیا تب تو ہم موزوں کو اتار کے غسل کریں، اگر حدث اکبر کی صورت نہیں ہے تب کیا کریں، وضو کر لیں اور موزے پہ مسح کر لیں. ولیکن یعنی جنابت کی حالت میں نہیں، لیکن غائط و بول و نوم، پخانہ کیا یا پیشاب کیا یا سو گئے اور سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا, اگر یہ تین صورتیں ہیں تو اس کا مطلب تو اس وقت موزے نہ اتارو بلکہ مسح کر لیا کرو. اس حدیث میں یہ فائدہ ہے کہ پخانے سے پیشاب وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے وضو کر جب ہم کریں گے تو موزے پہ مسح کر لیں گے, یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب سے پخانے سے. اور تیسری چیز کا اضافہ وہ کیا ہے, نیند. نیند کی تفصیل آگے آتی ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا ناقد پیشاب کا خارج ہونا, پخانہ کا خارج ہونا, ہوا کا خارج ہونا, یا کیڑے کا خارج ہونا, یا پتھر کا خارج ہونا. نمبر دو, جیسا فرماتے ہیں البول والغائط اذا خرج من غیر السبیلین, البول پیشاب, والغائط اور پیخانہ, اذا خرج من غیر السبیلین جب یہ خارج ہو جائیں سبیلین کے علاوہ کسی اور راستے سے, یعنی پیشاب خارج ہوا پیشاب کے راستے سے نہیں, اور پخانہ خارج ہوا پخانے کے راستے سے نہیں, کمن اجرت العمل, اس طریقے سے جس طریقے سے کسی کا آپریشن ہو جائے اور آپریشن کی وجہ سے, یعنی آپریشن یا تو پیشاب کی نالیوں میں آپریشن ہوا ہو یا پیٹ کی آنتوں میں آپریشن ہوا ہو, کمن اجرت له عملیہ جراحیہ فی المسالک البولیہ, مسالک بولیہ یعنی پیشاب کے راستے, پیشاب کی نالیاں, وفتح له فتحہ یخرج منها البول, اور اس کے لیے اگر کوئی سوراخ نکال لیا گیا جس سے پیشاب خارج ہو جاتا ہے, اور پیشاب خارج ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. آپ نے آپریشن دیکھے ہوں گے, اللہ ہم سب کو محفوظ کرے ہر موذی بیماری سے. بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے پیشاب کا راستہ بند ہو جاتا ہے یا پخانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے, چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو یا چاہے وہ کسی اور مرض کی وجہ سے ہو. اس صورت میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, آپریشن کر کے ایک بائی پاس راستہ بنا دیتے ہیں جس سے پیشاب بھی نکلتا رہے اور پخانہ بھی نکلتا رہے, اور اس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ جو کنٹرول سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ تو ڈسٹرب ہو گیا. اب جو انسان نے بنایا انسان کنٹرول والا نہیں بنا سکتا. جتنے بھی بڑے ڈاکٹر پوری دنیا میں ہیں, وہ سفنکٹر ایک خاص مسل ہوتا ہے جس پہ آپ اپنی مرضی کرتے ہو کہ کب پیشاب کرنا ہے کب روکنا ہے, وہ انسان نہیں بنا سکتا, وہ انسان کے بس کی بات نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھیلی لگی ہوتی ہے پیٹ میں, یا پیشاب کے نالی جو ہے ایک جو پیشاب کے راستے سے لگی ہوتی وہ تو ہم نے جان لیا, لیکن ایک ناف کے نیچے مسانے کے اوپر ایک سوئی کی لگاتے ہیں وقتی طور پہ, پھر سوئی کو نکال کے لوہے کو نکال کے پلاسٹک حصہ اندر رہ جاتا ہے اور اسے سے پیشاب نکلتا رہتا ہے, اسے سسٹوسٹمی کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں, تو اس سے پیشاب نکلتا رہتا ہے. تو یہ جو دو راستے ہیں, اب نہ تو پیشاب کے راستے کچھ نکلا نہ پخانے کے راستے کچھ نکلا, تو پہلے نمبر میں اگر پیشاب اور پخانے کے راستے سے کچھ نکلے تو وہ وضو ٹوٹ گیا. دوسرا جو پوائنٹ ہے پہلے سے مختلف ہے, کہ اگر راستہ دوسرا ہے لیکن ہے پیشاب اور پخانہ پھر بھی وضو ٹوٹ گیا, کیا کرنا پڑے گا؟ وضو. اب استنجا کیسے کریں گے؟ جس کی نالی لگی ہے دائمی طور پہ وہ بغیر استنجا کیے ہوئے وضو کر لے گا, اور اس کی دلیل فتقواہ مستفاط. اب وہ استنجا تو نہیں کر سکتا, وہ تو دائمی چل رہا ہے, پیشاب تو نالی میں رہتا ہے, اب نالی نکال نہیں سکتا, وہ اس کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں وہ وضو کر لے گا, کیونکہ وہ صرف وضو ہی کر سکتا ہے نالی کو نکال نہیں سکتا, تو اس کا وضو بھی درست ہے اور اس کی نماز بھی درست ہے. نمبر تین, النوم وما شابهه, جیسا فرماتے ہیں نیند اور نیند جیسی صورت. نیند جیسی کون سی صورت؟ کل اغما, بے ہوشی کا طاری ہو جانا یعنی بے ہوش ہو جانا, وہ تقدیر اور نشہ لینا آپریشن کے لیے یا کسی وجہ سے انستھیزیا, وہ تقدیر بشرطے کہ الکامل, پورے کا پورا نشہ, یہ نہیں کہ انجیکشن لگایا تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور ہوش ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر مکمل نشہ ہو گیا پوری بے ہوشی ہو گئی تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. الا سوائے اس کے, اب یہ استثناء ہے, یہ نیند جو ابھی بیان ہوگی یہ ناقد ہوگا نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کون سی؟ الا یسیر النوم فلا ینقض, تھوڑی سی نیند, ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہلکی نیند کون سی؟ اونگ. بارک اللہ فیک. اونگ. نیند کے سٹیجز ہیں, سب سے پہلی سٹیج ہے, پہلی سٹیج ہے نیند کی حالت طاری ہونا اور جسم تھوڑا سا سست محسوس کرنا اور یاونگ کرنا, دوسری حالت ہے اونگ کا آنا، تیسری حالت ہے آنکھوں کا بند ہونا اور سو جانا، چوتھی حالت ہے گہری نیند. یہ چار صورتیں ہیں. جو پہلی صورت ہے اونگ آنے سے یا سستی سے وضو نہیں ٹوٹتا. یسیر النوم، تھوڑی سی نیند سے، تھوڑی نیند اور گہری نیند میں کیا فرق ہے؟ تھوڑی نیند میں انسان کو محسوس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. جب ارد گرد کی چیز اسے محسوس ہوتی ہے تو من باب اولا اگر اس کے ہوا خارج ہوئی تو اسے محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو اس لیے یہ جو تین صورتیں ہیں نیند کی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں عام طور پہ خطبے سے پہلے لوگ جو جلدی جاتے ہیں، ایسے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سی ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اطمینان دل میں ہوتا ہے، تو اونگ آ جاتی ہے. اس اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ یہ دیکھیں، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. اگر اونگ سے نیند، اونگ والی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا تو کتنی مصیبت ہوتی، خاص طور پہ جب مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں. اور مدینہ میں دیکھیں کہ اونگ آئی، وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نے جانا ہے باہر، مشکل سے وہ جگہ ملتی ہے نماز کی، اب آپ نے باہر نکلنا ہے اور مشکل سے وضو کے لیے اتنے رش ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ دین آسان دین ہے. اس لیے اونگ سے نیند، اونگ والی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل ابھی اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ موزے نہ اتارے وضو کے لیے اگر پیخانے کیا ہو یا پیشاب کیا ہو یا نیند، تو یہ وہ نیند ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند. تو اس حدیث میں جب نیند کا لفظ آیا تو نیند، پیشاب اور پیخانے کو ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ذکر کیا. جب پخانے سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، تو نیند سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. اچھا، دوسری دلیل سے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العین وکاء السہم فمن نام فلیتوضأ. آنکھ پخانے کے راستے کی گرہ ہے، جو سو جائے تو وہ وضو کر لے. گرہ کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ آپ جانتے ہیں پچھلے زمانے میں یہ پاکٹ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ یہ جو وائلٹ ہوتا ہے یہ استعمال نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں درہم اور دینار تھے تو تھیلیاں استعمال ہوتی تھیں، اور تھیلی کا وکا ہوتا، وکا کہتے ہیں اس دھاگے کے، اس رسی کو جس سے تھیلی بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مثال دی. آنکھ جو ہے وہ پخانے کے راستے کی گرہ ہے، یعنی اس تھیلی کی مانند جسے آپ گرہ باندھیں تاکہ آپ کے پیسے محفوظ رہیں، پیسے گرے نہیں. تو جب تک انسان جاگ رہا ہے تو اس کا کنٹرول ہے پیشاب اور پخانے پہ اور ہوا خارج، اس کا کنٹرول ہے. لیکن جب سو جاتا ہے اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ آنکھ جب تک جاگ رہی ہے تو آپ کا کنٹرول ہے، جب آنکھ سو گئی تو کنٹرول نہ رہا اور ہوا خارج ہونے کا خدشہ موجود ہے، اس لیے وضو کر لیا کرو. اور اب ان کی جو روایت ہے، صحیح روایت میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے عشاء کی نماز کے وقت، اور بیٹھے بیٹھے ہمارے سر جو ہے سینے کو لگ جاتے اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور نماز قائم کرتے، اور ہم نماز پڑھ لیتے، وضو نہ کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اونگ سے اور ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر چار، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اکل لحم الابل، اکل کھانا، لحم گوشت، الابل کیا؟ ابل کسے کہتے عربی میں؟ کیمل. بارک اللہ فیک. اونٹ، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ولا يدخل في ذلك لبنها، اور اس میں اس کا دودھ شامل نہیں ہے. یعنی اونٹ کے گوشت کھانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اول مرق، یا یخنی ہے، گوشت پکا ہے، آپ نے شوربہ بنایا ہے، یخنی بنائی ہے، یخنی آپ نے پی ہے، گوشت نہیں کھایا ہے، تو وضو تب بھی نہیں ٹوٹے گا. اول مرق، مرق یعنی سوپ، یخنی. اول مرق الذي طبخ فيه اللحم. اس کی دلیل سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرو اونٹ کے گوشت سے, یعنی اونٹ کا گوشت جب کھا لو تب وضو کر لو, اور وضو نہ کرو من وضو من لحوم الغنم, بکری کے گوشت سے وضو نہ کرو. اور یہ واضح الفاظ اس میں حکم دیا جا رہا ہے, اور حکم ہوتا ہے وجوب کے لیے, یعنی واجب ہے تم پر کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لو تو وضو کر لیا کرو. نمبر پانچ, مس الفرج بالید مباشرہ من غیر حائل. مس چھونا, الفرج شرمگاہ, بالید ہاتھ سے, مباشرہ براہ راست, بغیر کسی, من غیر حائل یعنی بغیر کسی اوڑھ کے. اگر کپڑے کے اوپر سے آپ کو خارش ہوتی ہے اور آپ خارش کر لیتے ہیں, شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر براہ راست آپ کا ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ مؤلف نے اس کا ذکر کیا ہے, اور یہی فتوی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا, لیکن علامہ البانی اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے اگر شہوت محسوس ہوئی ہو. شرط رکھی انہوں نے, ہر صورت میں وضو شرمگاہ کو چھونے سے نہیں ٹوٹتا, الا یہ کہ اگر شہوت محسوس ہوئی ہو, اور شہوت محسوس ہونے کی وجہ سے کچھ خارج ہو, مزید خارج ہوئی ہو, تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, احتیاطاً بہتر ہے اگر وضو کر لیا جائے. شہوت مطلب ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کی خاص کیفیت ہوتی ہے, کنڈیشن ہوتی ہے, اس خاص کنڈیشن کی وجہ سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ خاص کنڈیشن آپ کو پتہ چلے گی آپ بڑے ہو جائیں گے, ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا, یہ خاص کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. شرمگاہ کا پتہ کیا ہوتی ہے, ہاں, جیسے جہاں سے پیشاب کیا جاتا ہے اسے شرمگاہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے, تو بہتر یہ ہے اگر ہاتھ لگ جائے بغیر اوڑھ کے تو اس وقت وضو کر لیا جائے, ایک تو خلاف سے دور ہونے کے لیے, اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, اس چیز کو چھوڑ جس پہ تمہیں شک ہے, اس چیز کی طرف آج جس پر تمہیں یقین ہے. تو اگر وضو کر لیتے تو یقین تو ہے نا کہ ہم پاک ہو گئے. اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جاتا ہے, کیا میں وضو کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا, ان هل هو الا بضعة منك, یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, یعنی اگر آپ کا ہاتھ ناک پہ لگ جاتا ہے یا دوسرے بازو پہ یا پاؤں پہ لگ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں. تو یہ بھی آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے, وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے شخص نے سوال کیا, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو. تو ان دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ وضو کرنا ضروری ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے, اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. یا انہوں نے یہ کہا بعض علماء نے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ لفظ ہیں کہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, اور دوسری حدیث صحیح ہے. اور شیخ بن عثیمین اور علامہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں حدیث صحیح ہیں, علامہ المحقق عالم ہیں, ان کے نزدیک دونوں حدیث صحیح ہیں. اور تاریخ کا پتہ نہیں کون سی پہلے کون سی بعد میں, اسے ناسخ منسوخ کے لیے تاریخ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ پہلے والی پہلے بعد میں پہلے, تو ناسخ منسوخ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں دونوں حدیث کو, یعنی ایک میں یہ حکم ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ, دوسرے میں یہ حکم کہ وضو کر لو, جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جمع ہو سکتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک, اگر آپ کا جسم کا حصہ کب ہوتا ہے, شرمگاہ کب ہوتا ہے جسم کا حصہ؟ جب شہوت نہ ہو تو عام جسم کا حصہ ہے, لیکن جب شہوت ہو جاتی ہے تو عام حصہ نہیں رہتا, پھر فرق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں سے کچھ خارج ہونے والا ہے, اور جو مزید خارج ہوتی ہے شہوت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اب وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ نواقض وضو ہے اور ان پر دلیل ہے, ان پر اتفاق ہے. بعض ایسے ناقض ہیں جن میں اختلاف ہے. اس کی مثال قے کا آنا, الٹی کرنا, الٹی ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور جو اس میں روایت بیان کی گئی ہے, صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قے کی اور پھر وضو کر لیا. محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وضو کرنا ضروری ہے قے ہونے کے بعد. اگر ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے. جب حکم نہیں دیا, صرف عمل کیا, تو جو مجرد عمل ہے بغیر حکم کے وہ مستحب ضرور ہے, یعنی بہتر ہے آپ کر لیں, لیکن آپ پر فرض نہیں کہ الٹی کرنے کے بعد اب وضو دوبارہ کر لیں. اور اگر کوئی میت مر جائے, اسے غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں, وضو کرنا چاہیے, غسل کرنا چاہیے, بلکہ اس میں اچھا دونوں میں اگر میت مر جائے تو کیا اس وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. ایک روایت ہے ترمذی میں, من غسل میت فلیغتسل ومن حمل فلیتوضا, جس نے میت کو غسل دیا تو وہ غسل کر لے, اب حکم ہے یہاں پہ غسل کر لے, اور جس نے میت کو اٹھایا تو وہ وضو کر لے. روایت صحیح ہے. اب امر وجوب کے لیے, حکم دینا وجوب کے لیے اب واجب ہے, لیکن دوسری روایت کی وجہ سے یہ جو امر ہے اب یہ وجوب سے نکل کر مستحب ہو گیا. وہ روایت کون سی ہے؟ حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے اپنے سنن میں ایک روایت بیان کی, سیدنا عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ, اگر تم اپنے میت کو غسل دو تو تم پر کوئی حرج نہ, اگر تم غسل نہ کر لو تم پر کوئی حرج نہیں, ضروری ہے کہ تم بھی غسل کر لو. فإن میتکم لیس بنجس, تمہاری میت ناپاک نہیں ہوتی, نجس نہیں ہے, مردہ جو ہے وہ پاک ہے. فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم, تمہاری اتنی کافی کو اپنے ہاتھ دھو لیا کرو بس, یعنی وضو بھی نہ کرو. اور یہ روایت صحیح ہے. جب دونوں روایت کو ہم سامنے رکھتے ہیں, پہلی روایت میں حکم ہے اور یہ قاعدہ ہے اصول فقہ میں, اگر حکم آ جائے تو وہ فرض کے لیے ہوتا ہے. اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو میت کو غسل دینے سے وضو کرنا فرض ہو جاتا, میت کو غسل دینے سے غسل کرنا فرض ہو جاتا جس نے میت کو غسل دیا ہے, اور جو لوگ جنازہ کو اٹھائیں گے ان کے لیے بھی وضو فرض ہو جاتا. لیکن دوسری روایت کی وجہ سے حکم جو ہے وہ فرض کے لیے نہیں ہے, وہ استحباب کے لیے ہے. یہ قاعدہ یہ ہے, کل امر الوجوب, ہر امر ہر حکم وجوب فرضیت کے لیے ہے, الا یہاں پہ استثناء ہے, الا یہ کہ کوئی دوسری روایت کی وجہ سے یہ امر جو ہے وجوب سے ہٹ کر مستحب ہو جائے. اور وہ جو دوسری بات ہے وہ یا تو اسی حدیث کا حصہ ہوگی یا دوسری حدیث میں ہوگی. اسی حدیث کا حصہ ہوگی, اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لیا کرو, مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو. تین مرتبہ فرمایا مغرب کی نماز سے دو رکعت پڑھ لو. اب حکم ہے کہ نہیں؟ حکم ہے. حدیث کے آخر فرمایا, لمن شاء, تم میں سے جو چاہے. اب فرض رہا فرض نہ رہا, اگر یہ حصہ نہ ہوتا لمن شاء, اب یہ فرض ہو جاتا کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھ لیتے, تو لمن شاء یعنی جو تم میں سے چاہے, یعنی اب بہتر ہے, مستحب ہے کہ پڑھ لو, نہ پڑھو تو ضروری نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ مثال ہے اگر اس حدیث کے اندر ہی لفظ ہوں جو فرض کو جو حکم کو فرضیت سے مستحب کی طرف لے جاتا ہے, سنت کی طرف. اور یہ روایت جو ابھی میں نے بیان کی ہے میت کے غسل دینے کے تعلق سے, یہ روایت وہ ہے مثال اس کی, اس چیز کی مثال کہ اگر حکم ہو اس حدیث میں نہیں, یعنی حکم اس حدیث میں ہے لیکن دوسری حدیث میں اس حکم کو فرضیت سے ہٹا کر استحباب کی طرف لے کے آیا گیا. اسے میری گزارش ہے, بعض لوگ حدیث کو پڑھ کے فتوی دیتے ہیں, بغیر علماء کے رجوع کر کے فتوی نہیں دے سکتے آپ. اب آپ کو نہیں پتا, اگر آپ صرف ایک حدیث پڑھ کے فتوی دینا شروع کر دیتے کہ جس نے میت کو غسل دے وہ غسل کرے, اور دوسرے کا آپ کو علم ہی نہیں, تو دین میں کروڑ سازی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اللہ تعالیٰ حکم تو یہ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نہیں ہے. اب فرضیت اور چیز ہے اور استحباب اور یہی مشکل ہے کہ جو امام گزرے ہیں وہ معتبر امام ہیں. انہوں نے اس چیز پہ فتویٰ دیا جو ان کے پاس علم تر حدیث تھی. اب امام ابو حنیفہ کے پاس پہلے حدیث موجود تھی, دوسرے کے علم نہیں تھا. انہوں نے جو ان کو علم تھا اس کو فتویٰ دے دیا. یہ کل علم نہیں تھی ان کو, دوسرے ملی نہیں تھی. یعنی جتنے علم ان کے پاس تھا وہ عالم تھے, مجتہد تھے, وہ تو فتویٰ دے سکتے تھے. انہوں نے اگر ان کو دوسری روایت مل جاتی ہے تو کبھی فتویٰ نہ دیتے کہ میت کو غسل کرنے کو دوبارہ غسل کر لو. مثال دے رہا ہوں میں. لیکن آج کے دور میں جب بھی حدیث موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں, حدیث کو چھوڑ کے ہم امام صاحب کے قول کو سنتے ہیں, اسے کہتی ہے اندھی تقلید اور یا شرائن جائز نہیں حرام ہے. ٹھیک ہے, مستحب ہے غسل کرنا, مستحب ہے وضو کرنا, مستحب ہے. نہ کریں گے تو یعنی آپ نے وضو کیا ہے اور میت کو اٹھایا ہے یا غسل دیا ہے, آپ صرف ہاتھ دھو لیا, وضو درست ہے. جب جنازے کو اٹھایا ہے تب بھی یہی حکم ہے, مستحب ہے, فرض نہیں ہے. اور تیسری چیز ردت. ردت یعنی دائرہ سے ہم سے خارج ہونا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہماری زندگی ساری ایمان پر ہو اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اگر کوئی ایسا بدبخت شخص ہو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کفر اختیار کرے, دائرہ سے ہم سے خارج ہو جائے, تو اس کا وضو باقی رہتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا اس کا. اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے جب وہ کلمہ پڑھے دوبارہ تو دوبارہ وضو کر لے, لیکن جو حقیقین علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ, کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. تو نواقض جو میں نے بیان کیا پانچ, یہ جو بھی کتاب میں بیان ہوئے ہیں یہی نواقض ہیں, ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دلیل بھی صرف انہی چیزوں کی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں من صلی بغیر وضو ناسیا, جو شخص نماز پڑھ لے بغیر وضو کیے ناسیا, بھولے سے, بھول گیا نماز پڑھ لی وضو نہیں کیا تھا اس نے, پھر یاد ہے میں نے وضو نہیں کیا, وجب علیہ اعادۃ الصلاۃ, اس پر واجب ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے وضو کرنے کے بعد. بس سمجھے کہ نہیں, ایک شخص ہے اس نے ابھی عشاء کی نماز ہے, آئے نماز اس نے پڑھ لی, اب نماز کے بعد یاد ہے میں نے وضو نہیں کیا تھا, یہ ہوتا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, انسان ہے بھول جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے انسان سے, تو کیا کرے گا, کیوں بھول گیا تو معافی ہے؟ نہیں, بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں, شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. تو اس لیے پہلے دوبارہ جا کے وضو کرو, یعنی دوبارہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھ لو. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں من احکام وضو کی بعض احکام بیان کر رہے ہیں, اذا قام المسلم من نوم الليل واراد ان يتوضا من اناء فلا يغترف منه بيده حتى يغسلهما قبل ذلك ثلاث مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده, رواه مسلم. ایک مسئلہ ہے, جب بھی کوئی شخص نیند سے اٹھے تو سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھو لے, یہ سنت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے جو شخص بھی رات کو اٹھے تو وہ اپنے دونوں ہتھیلیاں دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھو لے, کیونکہ اسے رات پتہ نہیں کہ اس کا رات ہاتھ کہاں رہا. نیند میں انسان جیسے ابھی بیان کیا ہے ہوش میں نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں پر ہے کیسے ہے, تو ہاتھ میں ناپاکی لگ جاتی ہے بعض اوقات. تو اس سے پہلے کہ آپ کرلی کریں یا اپنا منہ دھوئیں, تو اسلام نے آپ کو پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک راستہ بیان کیا ہے, یہ پاک دین ہے, تو پاکیزگی اختیار کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے. تو پہلے ہاتھ دھو لیں تین مرتبہ اور پھر آپ وضو کر لیں. سبحان اللہ, بھئی مومن کے لیے کتنی خوش قسمتی اور کتنی خوش نصیبی ہے. جو لوگ یورپ امریکہ اور اس دلدل میں رہتے ہیں, گندگی کے دلدل میں, تعجب ہوتا ہے وہ لوگ ٹوائلٹس میں پانی نہیں استعمال کرتے, جانتے ہیں آپ؟ ان کے ہوٹلز میں لکھا ہے کہ پانی کرنے سے فائن دینا پڑے گا آپ لوگوں کو. وہ ایک جاننے والے بیچارے گئے تھے وہاں پہ اور دو دن تین دن رہے مشکل سے, کہتے یار ہمارے تو جینا مصیبت پڑ گئی, وہاں پہ ہوٹل میں رہتے تھے, پانی پر ہم نے پانی استعمال کیا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے, پتہ نہیں کیوں ہم نے کہا کوئی ایمرجنسی لگ گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا غلطی ہو گئی ہم سے, دروازہ کھٹکھٹایا بھی آپ نے پانی استعمال کیا ہے, آپ پر اتنا فائن ہے, پانی استعمال نہیں کر رہا. میرے بھائی ہم پھر استنجا کیسے کریں, وضو کیسے کریں؟ کہتے ٹیشو پہ گزارا کرو, یہاں پہ ٹیشو ہے اس پہ گزارا کرو, پانی سے گندگی ہوتی ہے, بو پھیلتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یہ لوگ نہاتے نہیں ہیں میرے بھائی. اس لیے پرفیوم دیکھے کہاں کا بنا ہوتا ہے, فرانس کا, اور دنیا کے بدترین لوگ نجاست کے تعلق سے یہ وہ لوگ ہیں, گزارا پرفیومز پہ کرتے ہیں بس. اور تعجب کی بات ہے کہ بعض پروگرامز میں یہ بھی بات بیچ میں آئی تھی پروگرام میں تعجب ہوا کہ 90% ان میں سے جو وسٹم ورلڈ میں جو لوگ ہیں, امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی, 90% لوگ جو ہیں ان کے انڈر ویئر پہ پخانہ کا ایک سینٹی کا ٹکڑا لگا رہتا ہے. 100 میں سے 90 میرے بھائی, 100 میں سے 90. والا مجھے تعجب ہوا, وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے. پتہ نہیں اسٹڈی کیسی کی ہے, ایک ایسے جا کے اس نے پوچھا, حقیقت والا ہے مجھے تعجب ہوا کہ 100 میں سے 90 لوگوں کے انڈر ویئر میں ایک سینٹی میٹر کا پخانہ لگا ہوتا ہے. یعنی زندگی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے. اسلام میرے بھائی سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہم سمجھا کہ قدر نہیں ہے, اللہ قسم جو لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. ہم تو پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں, ہم تو جیسے کہتے ہیں وراثت سے ہمیں اسلام ملا ہے, ہمیں کیا پتہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ایمان کا ٹیسٹ وہ محسوس کرتے ہیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں, پھر ان کو ملتا ہے یہ ایمان. اسے آپ دیکھتے ہیں جو بھی کافر مسلمان ہوتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا بے نمازی, کبھی آپ نے دیکھا بغیر داڑھی کے, کبھی آپ نے دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے, کبھی نے دیکھتے فریب کرتے ہوئے, کبھی آپ دیکھے ظلم کرتے ہوئے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابھی اس کو 10 دن ہی مسلمان ہوئے, ان کی بیوی کو دیکھو فل حجاب میں. ہمارے عورتیں پیدائش مسلمان ہیں, حجاب کی بات کو کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, یہ تو ہمیں بند کرنا چاہتے ہیں, ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں. ارے عورت مرد میں کیا فرق ہے؟ مرد کام کر سکتے, عورت بھی نہیں کام کر سکتی. تعجب ہوتا ہے واللہ ہے. ابھی کلمہ پڑھا, ادھر سے نوکری سے نکالا تھا اپنی بیوی کو اور فل حجاب دے دیا. سبحان اللہ, یہ کہاں سے طاقت آئی؟ اللہ قسم یہ وہ ایمان کی وہ لذت ہے جس سے آج بہت سارے مسلمان محروم ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں قدر نہیں ہے اس دین کی, ایمان کی قدر کی ہم کیا جانیں. ہم تو یہ جانتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں بس. اللہ ہم سب پہ رحم کرے, وہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن اور سنت پر بہترین طریقے سے چلیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, یجب ان يحصل مسلم عند الوضوء على ايصال من جميع الوضوء. مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ وضو کرے وہ تاکید کر لے کہ جسم کے وضو کے حصے پر پانی بہترین طریقے اس نے بہایا ہو اور اسے اچھی طرح دھویا ہو. وانتبه بالخصوص الى, خاص طور پر ان چیزوں پہ توجہ دے. ما بين اصابع اليدين, یہ جو انگلی کو درمیان والا حصہ ہے, ہاتھ کی انگلیاں, والرجلین اور پاؤں کی انگلیاں, وما بين اللحية والأذن, یہ جگہ میرے بھائی بار بار میں کہتا ہوں, لحیہ داڑھی اور کان کا حصہ, یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے اکثر اور وضو نہیں ہوتا. اس حصہ کو خاص طور پہ دھونا ہے. ہم منہ دھوتے داڑھی تک. یہ حصہ جو ایک سینٹی میٹر سے بھی کم حصہ ہے, یہ جو داڑھی اور کان کے بیچ میں ہے, یہ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, تو اس کا بھی خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. وقدر مرفقین, اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے, بازو دھوتے کوہنیوں تک, کوہنیوں سمیت دھونے, تھوڑا اوپر کر کے دھونے, کوہنی کو اپنے پانی ضرور لگانا ہے, یہ بھی غلطی ہوتی ہے. اور آخر میں جو سب سے زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے, والکعبین والعقبین. کعب ایڑی, عقب ایڑی کے اوپر والا حصہ یعنی پیچھے والا حصہ, یہاں پہ پاؤں بنا ہوا ہے. کعب ایڑی کا نچلا والا حصہ اور عقب اوپر والا حصہ, یعنی یہ حصہ عام طور پہ رہ جاتا ہے. سوری, میں کعب یعنی ٹخنے, دونوں کعب ٹخنے ہیں اور عقب نہیں, یہ جو ہیل ہیل ایڑی جو ہے نیچے, اسے عقب کہتے ہیں. یعنی الکعبین دونوں ٹخنے, عام طور پہ ٹخنوں تک دھوتے, ٹخنوں کے اوپر تک نہیں دھوتے, آدھے ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں. اگر ایک سینٹی میٹر ٹخنا خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوا, یاد رکھیں. ٹخنے سمیت کا مطلب پورے ٹخنے دھونے ہیں. اور عقب عام طور پہ یہ حصہ رہ جاتا ہے, میرے جیسے جو تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جس کا, مشکل سے ہاتھ پاؤں تک جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جلدی سے پاؤں دھونے, خاص طور پہ جب نماز قائم ہو جاتی ہے جلدی کرتے ہیں, تو ایڑی کا حصہ جو ہے عقب کا حصہ رہ جاتا ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویل للعقاب من النار, ویل ہے اعقاب کے لیے آگ سے, وہ عقب جو دھوئے نہیں جاتے وضو کے لیے, جلیں گے جہنم میں. یہ میرے بھائی اپنے آپ کو بچاؤ, یہ عقب کا معاملہ جو ہے عام معاملہ نہیں ہے. آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی, اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے نماز پڑھی, ایک درہم جتنا اس کی جو ایڑی ہے وہ خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو حکم دیا دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا یہ لکھ لیا یا نوٹ کر لیا، وانتبہ بالخصوص، خاص طور پہ توجہ دینی ہے ان چیزوں پر، نمبر ایک مبین اصابع الیدین، انگلی کے درمیان میں، نمبر دو والرجلین، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں، وبین اللحیہ والاذن، داڑھی اور کان کے درمیان والے حصے میں، نمبر چار وکذا مرفقین، اور کوہنیاں، نمبر پانچ والکعبین، اور ٹخنے، نمبر چھ والعقبین، اور ایڑیاں، نمبر تین شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا كان المسلم غیر متوضئ ثم شك، اگر کوئی مسلمان وضو میں صورت میں نہ ہو، وضو نہیں تھا پھر سے شک ہو گیا، هل توضأ ام لا، میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وضو تھا نہیں، اس کو شک وسوسہ ہو گیا، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے نا، بھائی تجھے وضو ہے یا نہیں ہے، فہن یبقى علی الاصل، تو وہ اصل کی طرف جائے گا، حقیقت کی طرف، اصل کیا ہے، یقین کس چیز پہ ہے، وضو نہیں ہے، یاد رکھیں وضو نہیں ہے، یقین اس چیز پہ ہے، فرجع الى اصل عدم الوضوء اطرح الشک، شک کو چھوڑ دے گا، فلزمه ان يتوضأ، تو وہ کیا کرے گا، وضو کر لے گا، کیونکہ شک کس پہ ہے کہ کیا یا نہیں کیا، اصل میں کیا نہیں تھا، اگر الٹی صورت ہوتی، یقین وضو کیا تھا میں نے، اب عشق نماز پر یقین وضو کیا، اب بھی شک پڑ گیا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو اصل بات کیا ہے، یقین ہے کس چیز پہ، وضو پہ، نمبر چار، اذا توضأ المسلم فغسل اعضاء الوضوء مرة مرة، اگر کوئی شخص کوئی مسلمان وضو کرے تو اپنے وضو کی جگہ کو ایک ایک مرتبہ دھوئے، مرة مرة ایک ایک مرتبہ، او مرتين مرتين یا دو دو مرتبہ، او بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، یا ایک حصے کو ایک مرتبہ، دوسرے کو دو مرتبہ، کسی اور حصے کو تین مرتبہ دھویا، فوضوءه صحیح، تو اس کا وضو درست ہے صحیح ہے، ولكن ترك الافضل، لیکن اس نے افضلیت کو بہتری کو چھوڑ دیا، یعنی ہم وضو کرتے تین تین مرتبہ، ہتھیلی دھوئی تین مرتبہ، چہرہ دھویا تین مرتبہ، پھر بازو کوہنیوں تک، پھر سر کا مسا ایک مرتبہ، پھر پاؤں تین مرتبہ، اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے اور چہرے کو دو مرتبہ دھوئے اور بازو کو تین مرتبہ دھوئے اور پاؤں کو ایک مرتبہ دھوئے، وضو درست ہے کہ نہیں، درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک مرتبہ بھی دھویا، صرف ایک مرتبہ، انہوں نے دو مرتبہ بھی دھویا، انہوں نے تین مرتبہ بھی دھویا، بعض اوقات ایک دو تین ایسے بھی دھویا، صحیح حدیث میں سب ثابت ہے، اس لیے تین تین مرتبہ سنت ہے، بہتر ہے، فرض نہیں ہے، تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے، جی خون کے تعلق سے، خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا اس کا، اور پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو قول راجح ہے خون کے معاملے میں، اگر حیض کا خون ہے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ وہ خارج ہے سبیلین میں سے، اگر جسم میں کسی اور حصے سے خون خارج ہوتا ہے، خون پاک ہے ناپاک ہے بات ہو چکی ہے پہلے، تو جو قول راجح خون پاک ہے ناپاک نہیں ہے، اور اگر پاک اس جسم سے نکلتی ہے تو میں باب اولا وضو نہیں ٹوٹتا، الا سبیلین سے، سبیلین سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی کیا خون کے نکل کر بہنے سے بھی، ہاں بہنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، یہ قول راجح ہے، قول راجح یہی ہے جو صحیح قول ہے، ورنہ دوسرا قول موجود ہے کہ خون اگر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، صحیح حدیث میں پہلے درست میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا ابو ذر دس انگلی اپنی نماز پڑھتے ہوئے نکسیر پھوٹ گئی، خون ناک سے جاری ہو گیا، ایک انگلی سے روکنے کی کوشش کی، پھر دوسری سے، پھر تیسری سے، دس انگلیاں خون سے لت پت ہو گئی، نماز نہیں چھوڑی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خون تب بھی جاری رہا، انہوں نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی، اور صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، وہ دوسری روایت میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، کسی کافروں کو تیر مارا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران انہوں نے نماز کو جاری رکھا، کیونکہ جب ساتھی آیا نماز کے بعد دیکھا تیر لگا ہے، تو انہوں نے تیر کو نکالا، اور جو ساتھی دوسرے سو رہا تھا دونوں چوکی دارے کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا مجھے آپ نے بتایا کیوں نہیں، جگا دیتے یا اونچے آواز میں کوئی سورت پڑھ لیتے، اللہ کو فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید سے ایسی سورت پڑھ رہا تھا، میرے دل نے نہیں کیا کہ میں اپنی نماز توڑوں، ارے قرآن مجید میں اتنی گم ہو چکے ہیں کہ تیر لگے پرواہ نہیں ہوئی، تیر لگائے، اور ہم قرآن مجید سنتے ہم اثر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یہ ایمان کی بلندی ہے، تو تیر لگنے سے خون نکلتا ہی نہیں نکلتا، خون جاری ہوا، وہ روایت میں ہے کہ خون جاری رہا لیکن نماز دوبارہ نہیں پڑھی، تو یہ وہ روایتیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ خون ناپاک ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جو قول صحیح ہے وضو نہیں ٹوٹتا اور درست ہے. اللہ اکبر. اچھا, ہمارے پاس نشاط بھی ہے اور فتاوی بھی ہیں. نشاط کو رکھتے ہیں, اگر امتحان کے بعد رکھتے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو نشاط, نشاط بھی ضروری ہے.
جی,
آپ دل میں کر لیا کریں بس بسم اللہ. حمام کے اندر اللہ کا ذکر کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ واش روم باہر ہو حمام سے, لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اندر ہی ہے. ہمارا وہ ویسٹرن مشکل ماحول وہی ہے, ہمارے باتھ روم وہی ہے تقریباً. تو جن کے واش روم باہر ہیں تو زیادہ بہتر ہے, وہاں سے وضو کرنا زیادہ بہتر ہے. جن کے اندر ہے مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ دل میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اور وضو کے دوران کوئی بھی مسنون ذکر نہیں ہے, یاد رکھیں, دوران میں کوئی مسنون ذکر نہیں ہے, کس سنت سے ثابت نہیں ہے. جو بعد میں آپ دعا پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت اور دعا جو پڑھتے ہیں, وہ آپ باتھ روم سے نکلنے کے بعد وہ فرانک پہلے پڑھیں گے, پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے آپ. چلیں ایسا کرتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں جو نشاط ہے جلدی سے. اور فتاوا میں پورا نہیں پڑھوں گا, صرف وہاں سے میں صرف جو حکم ہے وہ بیان کروں گا بس. اچھا, یہاں پر ہم نے بیان کرنا ہے کہ وضو کے کون سے حصے میں ہے, میں سے ہے وضو کا. ہم نے فرض پڑھے, واجب پڑھا, سنتیں پڑھیں اور نواقض پڑھے, چار چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وضو کے تعلق سے. شروط پڑھی, نمبر ایک شرطیں کیا ہے, نمبر دو فرض کیا ہے, نمبر تین واجب کیا ہے, نمبر چار سنت کیا ہے, نمبر پانچ نواقض کیا ہے. تو اب یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. نمبر ایک, ایک مثال دی ہے, اب پیج نمبر 30 کھولیں, المولا والترتیب, تصنیف میں لکھا ہے کہ یہ من فروض الوضو, وضو کے فرضوں میں سے ہے. مولا اور ترتیب کیا ہے, وضو کے فرضوں میں سے ہے. اچھا, السواک والتیامن, سواک کرنا اور دائیں ہاتھ سے وضو شروع کرنا, سنت الوضو. بارک اللہ. آگے لکھیں, من سنن الوضو. اچھا, الصمغ والصبغ, صمغ گلو, گلو صمغ گلو, صبغ پینٹ, یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہاں اب ریوائز نہیں کرتے. ہاں نواقض, نہیں نواقض نہیں, ابھی پڑھے نواقض, آج پڑھے ہم نے. کس نے کہا بھی کچھ؟ بارک اللہ فیک. یہ شرطوں میں سے ہے. شرط یاد ہے آپ لوگوں کو, ایک شرط یہ تھی کہ اس ہر اس چیز کو اتارنا جو پانی اور جسم کے بیچ میں اوڑ بن جائے. تو پینٹ اوڑ ہے کہ نہیں, گلو اوڑ ہے کہ نہیں, اوڑ ہے, پانی کو جسم نہیں لگنے دیتی. تو یہ شرطوں میں سے آپ لیکن من شروط الوضو, الاستنشاق والمضمضہ, مضمضہ کلی کرنا اور نہ پانی ڈالنا, یہ کیا ہے؟ فرض. بارک اللہ, فرائض میں سے. لیکن من فروض الوضو, طہوریت الماء و اباحتہ, پانی کا پاک ہونا اور پانی کا جائز ہونا, حلال ہونا, یہ کیا ہے؟ شرط. بارک اللہ. یہ پانی, یہ وضو کی شرطوں میں سے, یہ پانی پاک ہو, پانی نہ پاک وضو ہو ہی نہیں. اور آخر میں النوم واکل لحم الابل, سونا اور اونٹ کا گوشت کھانا, نواقض الوضو. بارک اللہ فی, یہ نواقض ہے, یہ لکھ لیں. اب یہاں پر ایک دو بعض احکام ہیں, یہ بیان کرنا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. ينتقض او لا ينتقض, ينتقض ٹوٹا ہے, لا ينتقض ٹوٹا نہیں ہے. نمبر ایک, رجل نام نوما عمیقا, ایک شخص سویا گہری نیند میں ٹوٹ گیا, لکھیں ينتقض, حکم ينتقض. نمبر دو, رجل شرب لبن ناقا, کیا مطلب ہے؟ کسی نے کون سا دودھ پیا؟ اونٹ کا دودھ پیا. بارک اللہ فیک. اونٹ کا دودھ پیا, وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا. نمبر تین, رجل وقت علیہ دی نجاسہ فازالہا, ایک شخص ہے اس کو ہاتھ میں گندگی لگی وضو کرنے کے بعد, تو اس نے گندگی کو اتار دیا دھو کے, اسے وضو دوبارہ کرنا چاہیے؟ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹا. بارک اللہ فیک. یہ ہم نے بیان نہیں کیا, بہرحال لیکن ہاں کیوں؟ کیونکہ نجاست اور چیز ہے اور حدث اور چیز ہے. نجاست آپ دھو لیں صرف اسے کو. رجل نحس وهو جالس, ایک شخص ہے اسے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی نہیں ٹوٹا. رجل اجرت العمل جراحی فی یدی فخدر تخدیرا کاملا, ایک شخص ہے اس کا ہاتھ میں آپریشن کیا گیا اور اسے پورے طور پر انستھیزیا دیا گیا, تخدیر پورے طور پر بے ہوش کر دیا گیا, ٹوٹ گیا. بارک اللہ فیک, ہم اشر مفتی بن گئے سارے ہیں. اچھا, رجل ضربه آخر على رأسه ففقد وعيه لمدة ساعة ثم أفاق, ایک شخص ہے اسے ایک شخص نے سر پہ مارا, لڑائی ہوئی اور جس کو چوٹ لگی وہ ایک گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو گیا, پھر اسے ہوش آیا, ٹوٹ گیا. بارک اللہ فیک. نہیں, نجاست کا نکلنا اور ہے, نکل گئی تو وضو ٹوٹ گیا, لیکن لگ گئی ہاں دھو لیں اس کو, دھو لیں. حدث اکبر اپنا ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے, یعنی سمجھے نا, اگر منی خارج ہوئی ہے تو غسل کرنا ہے. لیکن آپ نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد بچہ کھیلتا ہوا, آپ نے بچے کو اٹھایا اور آپ کے ہاتھ میں بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا, ہاتھ پیشاب لگا, اکثر ہوتا ہے یہ گھروں میں پیشاب لگا, اب کیا کریں گے آپ؟ اب نماز پہ جا رہے ہیں, وضو اپنے بچے کو پیار کیا اور ہاتھ میں یہ لگ گیا آپ کے, تو کیا کریں گے؟ وضو شروع سے کریں گے؟ نہیں, آپ صرف ہاتھ دھو لیں. آپ کیا کریں گے ان حالتوں میں؟ نمبر ایک, آپ نے وضو کر لیا, پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی, نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے دائیں, آپ کے دائیں پاؤں میں کچھ حصہ جسے پانی نہ لگا ہو, کیا کریں گے اور وجہ کیا ہے؟ پہلے وضو کریں گے دوبارہ, پھر نماز پڑھیں گے. لکھیں, پہلے وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے. سبب ہاں ٹھیک ہے, وضو کے ارکان میں سے چیز چھوٹ, بار کر وضو کی فرضوں میں سے ایک چیز چھوٹ گئی, کیونکہ پاؤں کا مکمل دھونا فرض ہے. نمبر دو, تو وضو کر رہے ہو, تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ بھی وضو کر رہا ہے, اور جب وضو آپ لوگوں نے کر لیا, آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو ساتھی ہے اس کا دائیں بازو جو ہے, اس کے دائیں کوہنی جو ہے وہ خشک رہ گئی, آپ کیا کریں گے؟ بارک اللہ فیک, اسی وقت آپ نے دیکھا ہے اگر, تو اس کو کہیں گے کوہنی پوری دھو لے اور کیا کرے, آگے کنٹینیو نہیں کرے, یعنی وضو کر چکا ہے. دیکھیں ترتیب ضروری ہے, پاؤں دھو چکا ہے نا, اگر اسی وقت آپ نے دیکھا ہے نا جیسے کہ سوال میں, تو آپ اسے کہیں گے دوبارہ سے دونوں کوہنیاں دھو لیں اور پاؤں دوبارہ دھو لیں. اچھا, اگر آپ تھوڑے چلتے گئے اور مسجد میں آپ نے جا کے دیکھا, تب کیا کرے گا؟ تب وضو شروع سے کرے گا. اگر فاصلہ زیادہ ہے تو شروع سے کرے گا, کیونکہ جسم کے سارے حصے خشک ہو گئے, اور اگر فاصلہ کم ہے تو اس وقت صرف وہ حصہ جو خشک رہے گا اس کو دھوئے گا, اس کے بعد میں دھوئے گا. نمبر تین, تمہارا وضو ٹوٹ گیا اور نماز کا وقت آ گیا, اور تم نے وضو اور تم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا, بھول گئے آپ کہ آپ وضو ٹوٹا ہوا ہے, اور ایک مہینے کے بعد تمہیں یاد آیا کہ تم نے نماز پڑھی بغیر وضو کے, ایک مہینے کے بعد معافی ہے. مگر دعا تو ضرور کریں گے میرے بھائی, نماز نہیں جائے گی, نماز پڑھیں گے آپ, جب یاد آ گیا تو پڑھیں گے. قصر پوری نماز, قصر کیوں؟ قصر تو مسافر کے لیے یا مریض, یعنی سفر کے لیے, خاص طور پہ مریض کے لیے بھی نہیں ہے, قصر ہے خاص مسافر کے لیے. لیکن جو بھول گیا, جو یاد آ گیا پڑھیں گے. اچھا, یاد نہیں آیا, قضاء عمر کوئی نماز نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو قضاء عمر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ بھئی پہلے تو میں نماز میں نے شروع کی 40 سال کی عمر میں, پہلے میں نے نماز کبھی پڑھی نہیں تھی, تو ہر فرض کے بعد فرض پڑھنا یہ بدعت ہے. جو آپ کو یاد آ گئی ہو وہ پڑھیں, جو یاد نہیں ہے اس کے توبہ استغفار ضروری ہے بس. یہ قضاء عمری ہے, یہ جائز نہیں ہے. قضاء عمری ہے نا, وہ یہ کہتے کہ میں نماز شروع کی 30 سال کی عمر, پہلے تو میں نے پڑھی نہیں کبھی. موت
ہاں,
یہ تو بات ہے نا, نہیں نہیں قضاء کا موت مطلب نہیں ہے، قضاء تو ہم نماز کرتے قضاء کے نہیں، روزہ بھی قضاء ہوتا ہے، نماز بھی قضاء ہوتی ہے، یعنی ایک چیز آپ سے چھوٹ گئی آپ اس کی جگہ دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں، یہ قضاء ہوتی ہے. نماز قضاء عمری جو کرتے ہیں، عمری کیا مطلب؟ پچھلی عمر جو گزر چکی آپ کی برائی میں اور بے نمازی تھے آپ، اس کو آپ دوبارہ درست کر رہے ہیں فرض کے بعد فرض پڑھنے سے. اگر یہ چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حکم دیتے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے حکم نہیں دیا، اور سلف صالح کسی سے ثابت نہیں کہ قضاء عمری کرو. آگے آپ نے چاہا کہ آپ صاف ہو جاؤ، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، کنڈلی کی، اپنے پاؤں ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا، اور بعد میں آپ نے کہا بھائی اتنا تک تو میں نے کر لیا، اب نیت کر رہے تو میں وضو کر لوں، پھر بعد میں اپنے بازو چہرہ دھوئے، بازو دھوئے، پاؤں دھویا، کیا کریں گے آپ؟ وضو درست ہے یا نہیں؟ ہاں سوال یہ ہے کہ آپ آئے حمام میں، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے کہا بھائی گرمی ہے، میں ذرا ہاتھ دھونے کے بعد کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈال، ناک بھی صاف کروں، پھر چہرہ بھی دھو لیا، پھر آپ کہ یہ تو وضو کا کام ہے تو میں وضو کیوں نہ کر لوں، سنت ہے، مستحب ہے. تو پھر آپ نے دونوں بازو دھوئے، سر میں مسح کیا اور پاؤں دھوئے، وضو صحیح ہے؟ کیوں؟ نیت سٹارٹ میں ہونی چاہیے. بارہ کلف ہے یہاں پہ لکھیں کہ وضو دوبارہ سے کریں گے، وضو نہیں ہوا. سبب کیا ہے؟ نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے، عمل کے دوران یا بعد میں نہیں ہوتی. آخر میں تم نے وضو کیا اور جب تم پاؤں دھونے لگے تم نے دیکھا تمہارے ہاتھ کا ایک حصہ خشک ہے، وضو کرے نا آپ، جب پاؤں دھونے لگے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو ہاتھ کا یہ حصہ تھیلی ہے یہ خشک ہے، اسے پانی نہیں لگا، کیا کریں گے؟ شروع سے، کیونکہ ہاتھ سب سے اسٹارٹ میں دھویا جاتا ہے نا، تو شروع سے وضو کر لیں گے. بارک اللہ فیکم. یہاں پر آپ نے ٹک مارک کرنا ہے، صفحہ نمبر 32 میں ٹک مارک کرنا ہے جو صحیح ہے کن چیزوں سے وضو کرنا فرض ہے، واجب ہے. نمبر ایک، دعا کرتے وقت وضو فرض ہے؟ نہیں، چھوڑ دیں. الوقوف بعرفہ، حج میں عرفات میں ایک دن جب پھیرتے ہیں ہم، اس کے لیے وضو فرض ہے؟
نہیں.
اب طواف، طواف کے لیے فرض ہے، ٹک کریں، طواف کو ٹک کریں. دخول المسجد، مسجد میں داخل ہونا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے. بارک اللہ. قراءت القرآن، قرآن کا پڑھنا، پڑھنے کے لیے فرض نہیں ہے، پڑھنے کے لیے فرض نہیں ہے. الصلاۃ، نماز فرض ہے. قرآن کو چھونا، چھونے کے لیے فرض ہے. بارک اللہ. ہاں چھونے کے لیے یہ قول راجع ہے، چھوتے ہوئے آپ وضو کر لیا کریں. یہ بات پوری ہوئی. میں فتاوا میں سے صرف جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. فتاوا لجنہ دائمہ، جو سعودی عرب کی لجنہ دائمہ کے فتاوا میں بعض فتاوا میں نے بیان کیے ہیں، وضو کے لیے کوئی بھی خاص ذکر نہیں ہے، وضو کے دوران کوئی خاص ذکر نہیں ہے. نمبر دو، اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ جب یاد ہے پڑھ لے، اس کا وضو درست ہے. اگر جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دی ہے تو وضو دوبارہ کرے، جان بوجھ کے چھوڑنے سے وضو نہیں ہوتا. نمبر تین، یہ بھی ہو گیا، داڑھی کا دھونا، اگر داڑھی گھنی ہے تو پوری داڑھی کو ظاہراً دھونا ہے اور خلال کرنا ہے، اگر داڑھی چھوٹی ہے تو ظاہر بات ان دونوں اچھی طرح بسل کے دھونا ہے. نمبر پانچ، اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے، کنڈلی کرتے ہوئے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے کنڈلی نہ کرے، اس کا وضو درست ہے. انگلی منہ میں ڈال کے اس کو ہلانا فرض نہیں ہے. نمبر پانچ، اگر کوئی شخص ایک شخص سے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے یاد ہے کہ میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو اس کی کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ وضو کرے، پھر دوبارہ نماز پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ ہاں وضو کے فرض میں سے ناک میں پانی ڈالنا ہے. اس کے بعد سر کا مسح کرنا عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، دونوں کے لیے برابر ہے. مردوں کے لیے سر کا اگلے حصہ لے کے پیچھے تک پھر واپس آنا. اچھا عورتوں پر بال تو لمبے ہوتے ہیں, آخر تک ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ پورے بال پکڑ کے آخر تک لے, پورے سر جہاں تک سر ہے وہاں تک کرے آخر تک. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سر کے ایک حصے کو تھوڑے سے حصے کو آپ بسا کر کے چھوڑ سکتے ہیں؟ سر کی دو کنڈیشن ہیں, یا تو سر ڈھپا ہوا ہے امامے سے مرد کے لیے یا برقعے سے عورت کے لیے, خمار برقع یا دوپٹے سے, یا دوسری صورت ہے کہ سر پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر سر پہ کچھ نہیں تو پورے سر کا مسا ضروری ہے, فرض ہے. اگر سر پہ کچھ ہے تو آپ اس میں سے اس کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں, جائز ہے. یاد رکھیں مرد کے لیے بھی جائز ہے, عورت کے لیے بھی جائز ہے. اب سب دلائل موجود ہیں کہ وقت میں بیان کروں, کیونکہ ٹوپی کے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوپی اتارنا آسان ہے تو اتار دیں. اب جو امامہ جو ہے وہ جو باندھتے رہتے ہیں یا اس طریقے سے ہوتا ہے, اب اس کو اوپر سے کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن اولا کیا ہے, بہتر کیا ہے کہ اگر آپ اسے اتار کے پورا وضو کر لیں. اچھا بشرط یہ کہ پہلے وضو ہونا چاہیے, اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور امامہ ویسے پہن لیا تو پھر تو آپ اتار کے وضو پورا کریں گے. موضوع کا بھی یہی حکم, موضوع کے احکام ابھی آگے آ رہے ہیں. سر کا مسا صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے, کانوں کا مسا سر کے ساتھ ہے, الگ سے نہیں ہے, کیونکہ کان سر کا حصہ ہے. اگر ہوا خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ضروری نہیں ہے, آپ صرف وضو کر لیں کافی ہے. چوری کے پانی سے اگر کوئی شخص وضو کر لے تو نماز ہو جاتی, وضو درست ہے, لیکن اس نے عمل جو کیا وہ حرام ہے, اس کا گناہ الگ ہے. ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ میں مچھلی کا کام کرتا ہوں, مچھلی کی کچھ جو اوپر جو جلد ہے آپ جانتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے, جسم پہ لگ جاتی ہے, میں وضو کر لوں تو نماز کے بعد مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کچھ حصے میں وہ موجود ہے, کیا کرے گا؟ دھوئے گا, دوبارہ نماز پڑھے گا. اسی میرے بھائی دیکھیں, نماز میں کوتاہیاں بہت لوگوں سے ہوتی ہیں, اللہ ہم سب پر رحم کرے. یہ جو چیز ہے, کیونکہ نماز فرض ہے اور اس کے لیے وضو فرض ہے, نماز کے لیے شرط ہے, اس لیے اچھی طرح اس کو اتارنا اور وضو کرنا, چاہے پینٹ ہو چاہے مچھلی کا کوئی کاروبار کا, جو چیز آپ کے جسم کو پانی سے روکتی ہے اس کو اتارنا ضروری ہے. تیل کا ہم تحقیق کر چکے ہیں پہلے, اگر تیل یعنی تھک ہے اس کو اتارنا ضروری ہے, اگر تیل عام ہے تھوڑا سا تیل لگا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے اگر آپ ٹیشو سے کسی چیزوں سے پہلے آپ اسے صاف کر لیں. کیا وائٹنر جو لگ جاتے ہیں وہ بھی اوڈ ہے, پینٹ ہے, پینٹ وائٹنر میں کیا فرق ہے؟ چھوٹے میں کوئی حرج نہیں, اسے پانی لگ جاتا ہے, یعنی یہاں پہ عام طور یہاں پہ لگ جاتا ہے, اور جب اسے دھوتے ہیں تو اسے مسلتے ہیں تو اس کے رنگ ہلکا ہو جاتا ہے, وہ درست ہے, کوئی مشکل نہیں. ایلفی, ہاں ایلفی نہیں, ایلفی اوڈ ہے. ہاں اس کے طریقے اس کو اتارنے کی کوشش کی, جس چیز سے اتر جو باقی رہے اس میں کوئی حرج نہیں, یہ اتارنا ضروری ہے اس کو. اسے پینٹ دیکھیں آپ, پینٹ آپ اس کو اتارتے ہیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے, فتق اللہ مستفا تم, آپ نے کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرنا ضروری ہے. ہاں نیل پالش اتارنا ضروری ہے. اسی طریقے سے نیل پالش آپ نے کہہ دیا ابھی اس کے باری تھی, نیل پالش اگر ہاتھ میں لگی اسے اتارنا ضروری ہے. اچھا مہندی لگی ہے, مہندی اگر مہندی ابھی تازی لگی ہے جو تھک ہے جو پیسٹ ہے اس کو اتارنا ضروری ہے, اگر رنگ ہے رنگ کو اتارنا ضروری ہے, رنگ اوڑ نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آٹا ہاتھ پہ لگے, یہاں پر کوئی روٹی پکاتے نہیں ہے ہمارے ماشاءاللہ مائیں اور بہنیں اور عورتیں الحمدللہ بڑی مطلب سکون کی زندگی میں رہتی ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, حق بات ہے, نعمت ہے الحمدللہ, ورنہ ہمارے ملک میں تو روٹی بھی خود پکانا پڑتی ہے, یہاں پر تازی ملتی ہے الحمدللہ. بہرحال تو اگر آٹا گوتے ہوئے ہاتھ پہ آٹا لگ جائے تو اس کو اتارنا ضروری ہے, اگر ہاتھ پہ لگے وضو نہیں ہوتا. اس طریقے سے مٹی جو برتن کا کام کرتے ہیں, آج وہ بھی نہیں ہو, ہمیں تو سب کو تازہ ملتا ہے, جو مٹی برتن کا کام کرتے ہیں نماز وقت ہو گیا جلدی سے وضو کر لیا, کچھ مٹی ابھی باقی ہے تو اس کو اتارنا ضروری ہے. اس طریقے سے پینٹ, اس طریقے سے باقی جو چیزیں ہیں جو اوڑ ہیں. زیادہ تر وسوسے آنا نماز میں یہ ایمان کی نشانی ہے, وضو نہیں ٹوٹتا وسوسے سے, اور اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن مجید کی تلاوت اور یہ کہنا آمنت باللہ ورسلہ مسنون ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر وضو کے کسی فرض میں سے کوئی فرض بھول جائے تو وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لے, صرف شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلے بیان کر چکے ہیں. اگر ایک مرتبہ وضو کر لے صرف تین تین مرتبہ نہ کر، یہ بیان کر چکے، یہ بھی وضو ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. استنجا، اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد پھر استنجا کر لے تو اس کا وضو نہیں، استنجا پہلے کیا جاتا ہے، وضو بعد میں کیا جاتا ہے. تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے استنجا کر لے پھر وضو کر لے. وضو کیا آپ نے اور آپ کے دانتوں کے بیچ میں کچھ بوٹی کا حصہ رہ گیا اور آپ نماز کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ اسے وضو ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، چھوٹے حصے وضو نہیں ٹوٹتا. گردن کا مسا کسی صحیح حدیث یا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسا درست نہیں، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اگر جس وقت کوئی حصہ خشک ہو جائے ہوا کی وجہ سے، آپ وضو کریں ہوا چل رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ وضو پورا کریں، شروع سے نہیں کریں گے آپ وضو، کیونکہ آگے آپ کے بس میں نہیں ہے. وضو کرنے کے بعد آپ کے لیے دونوں طریقے جائز ہیں، کہ آپ ٹشو لے کے اس کو صاف کر لیں، خشک کر لیں جائز ہے، اور آپ ویسے چھوڑ دیں جائز ہے. یہ بات غلط ہے، کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ آپ ویسے چھوڑ دیں یہ سنت ہے، ہوا سے خشک ہو جائیں. اور ایک روایت پیش کرتے ہیں سیدنا میمونہ والی رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کیا، انہوں نے کپڑا دے تو کپڑا لینے سے انکار کیا. تو اس لیے ہم بھی انکار کرتے ہیں کہ بہتر ہے جو وضو کے حصے ہیں آبا ہیں وہ ہوا سے خشک ہو جائیں. لیکن اس روایت سے، یہ جو صحیح روایت ہے، یہ کبھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہو. اگر منع فرمایا تو ہم بھی نہ کرتے، لیکن بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو اس لیے ان کی بیوی نے کپڑا دیا. اگر معمول نہ ہوتا تو کیوں دے دی؟ اس وقت کیوں استعمال کیا؟ ہو سکتا ہے کپڑے میں کوئی خرابی ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کو دل نہ کرتا ہو، ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے خود یعنی ٹھنڈک کے لیے کیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیں. بہتر ہے کیا؟ بہتر دونوں چیزیں برابر ہیں، بہتر کے لیے دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب نواقض میں بعض مسائل ہیں. خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. بچے کو، یہ عورتوں میں مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ، اب چھوٹے بچے پیشاب کیا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، وضو کر لیا پہلے، صاف کر رہی ہے تو شرمگاہ پہ ہاتھ لگ گیا بچے کے، تو اس کے لیے بہتر ہے وضو کر لے، یہاں پر وضو کرنا چاہیے. شرمگاہ کو اگر کپڑے کے پیچھے سے ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں، وضو درست ہے. بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لامستم النساء جو آئے تھے یعنی جماع ہے، سر عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے، صرف لمس یعنی ہاتھ لگانا نہیں. کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ بشرط یہ کہ شہوت ہو اور کچھ خارج ہو جائے، مدی وغیرہ. بیوی کا بھی یہی طریقہ ہے، صرف محض سوچنے سے، گندی سوچ سوچنے سے، شہوت کی وجہ سے اگر کچھ خارج نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹتا، صرف سوچنے سے. کسی کی عورت کی طرف، ستر کی طرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، میت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلے بیان کر چکے ہیں. صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، بے وضو کر لیا پھر شک کی وضو کیا ہے کہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ہے. وضو کر لیا پھر بال کٹوا لیے، وضو کیا آپ نے، اب دیکھا بھی وقت ہے نماز کا، بعد بال کٹوائے، وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کر لے پھر ناخن تراشی آپ نے، وضو نہیں ٹوٹتا ناخن تراشنے سے. اگر کوئی نجاست ہاتھ پہ لگے وضو کرنے کے بعد، وضو نہیں ٹوٹتا. سگریٹ نوشی سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن سگریٹ پینا حرام ہے. کسی چیز کی طرف شہوت سے دیکھنا وضو نہیں ٹوٹتا، لے کے کچھ خارج ہو جائے. بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ شہوت کی وجہ سے کوئی مزید یا کچھ خارج ہو جائے. تو یہ تقریباً 40 کے قریب فتاوت ہے جو میں نے تقریباً 5-7 منٹ میں بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری منا فام رسال ہے کہ توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس پہ ایک سوال آ گیا، کیا پلاسٹک سرجری کی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، یعنی وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک اوپر لگا دیتے ہیں. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہے کہ جسم وہی رہتا ہے آپ کا، تو اس میں کچھ کاٹ کے کچھ بیچ میں رکھ کے اسے سی دیتے ہیں، جسم کا حصے وہی ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. پلاسٹک یہ مطلب ہے کہ پلاسٹک اوپر لگا دیتے ہیں، پلاسٹک اگر اوپر ہے تو پھر وضو تو نہیں ہوا نا. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پلاسٹک سرجری کے پلاسٹک اوپر لگاتے ہیں. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.